なんか
行けない行かれ
るん
行かれるんだよ
行っちゃう نواز شریف کے اشعار ہیں آج میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ابھی آنی شروع ہو جائے گی وہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نا بڈھی وہ دیر میں گرم ہوتی ہے ابھی اشعار سے گرمی آ جائے گی انشاءاللہ تو پھر باہر تک جائے گی انشاءاللہ آواز سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے نعت شریف کے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے کرسی آگے لے آئیے آگے آ جائیے ڈریے نہیں حج کا زمانہ ہے اور ماشاءاللہ اب تو حج کا زمانہ تو اپنی جگہ متبرک محترم ہے ہی لیکن آج کل ماشاءاللہ عمرے پر جانے والے بھی کثرت سے ہیں پہلے کبھی زمانے زمانے بعد لوگوں کو موقع ملتا تھا اب ہر موقع پر سنتے رہتے ہیں عمرے کو جا رہے ہیں فلاں صاحب عمرے کو جا رہے ہیں ہر سال جا رہے ہیں سال میں دو دفعہ کسی کا بلاوا آ جاتا ہے تو سیزن ہی سیزن ہے تو جو لوگ وہاں جا رہے ہیں آج کل کیونکہ حج کا سیزن خاص ہے آ جاؤ بیٹے اندر آ جاؤ تھوڑی سی جگہ بنائیے تاکہ یہ ان کو نظر بھی آتا رہے جو آئے ہیں کرسی پہ بیٹھ جاؤ بیٹے کرسی پہ ہاں جگہ بناتے رہیں جیسے جیسے لوگ آتے رہیں جگہ بناتے رہیے تو حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو ہم نگاہ رشک سے دیکھتے ہیں بھائی وہ جا رہے ہیں ایسی متبرک جگہ ایسے بہترین جگہ وہ جا رہے ہیں تو ان کی یاد میں ہم بھی اشعار پڑھ رہے ہیں عنوان ہے تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں مدینہ منورہ کی اور مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی یاد آ رہی ہے تو تڑپ بھی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی تڑپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ تڑپ بھی نصیب فرمائے حاضری وہ ہے جو شوق و ذوق سے ہو ہے نا اور دل و جان سے ہو تو پھر وہ حاضری کا کیا مزہ ہے اور یہ حاضری نصیب ہوتی ہے یہ ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے ذوق و شوق والوں سے سیدھی سی بات ہے کتنی آسان اور سادہ سی بات ہے کہ ذوق شوق والوں سے ذوق و شوق ملے گا جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت مرشد شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آم ملتا ہے آم والوں سے اور امرود ملے گا امرود والوں سے اور کپڑا ملے گا کپڑے والوں سے اور دودھ ملے گا دودھ والوں سے تو بھائی اللہ کس سے ملے گا اللہ والوں سے اللہ کی محبت کس سے ملے گی اللہ کی محبت والوں سے ذوق و شوق کس سے ملے گا ذوق و شوق والوں سے بالکل سادہ سی بات ہے جو چیز کی طلب ہو اس کے حوالے سے ملتی ہے تقویٰ کہاں سے ملے گا مستقی لوگوں کی صحبت سے صادقین کی صحبت سے تو یہ ذوق و شوق ملتا ہے صحبت اولیاء سے اور یہ تڑپ نصیب ہوتی ہے اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب حج پہ لوگ جا رہے ہوتے تھے تو ان کو بزبان حال پکارتے تھے. بزبان حال کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو زبان سے آواز دے کے بلا لینا یا زبان سے حال کے. ایک زبان حال ہوتا ہے یعنی دل کا حال, کہ وہ کہتے تھے کہ قوم بے حجرف تک کجائد کجائد معشوق حمیجاز بیات بیات. کہا کہ دیکھو جہاں جا رہے ہو حرمین شریفین جا رہے ہو اللہ کے گھر جا رہے ہو تو گھر والے سے کچھ شناسائی ہے, کچھ الیک سلیک ہے, کچھ معرفت ہے, پہچان ہے. کہا کہ نہیں پہچان تو ابھی نہیں, ہم تو گھر جا رہے ہیں. تو اگر گھر والے سے پہچان ہو جائے تو پھر گھر کی زیارت کا کیا مزہ ہے, ہے نا. تو کہہ رہے تھے کہ اے قوم بھی حج رفتہ کو جائے کو جائے. ارے اے قوم جو تم حج کو جا رہے ہو تو تم جا تو رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ ارے معشوق ہمیں جاس بیات بیات. یہ اللہ کا اصلی گھر رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے. مومن کا دل, ٹوٹا ہوا دل, اللہ والوں کا دل. تو فرمایا کہ پہلے ان کی معرفت اور محبت ہم سے حاصل کر لو, پھر جو جاؤ گے گھر ان کے تو اس کے انوارات کو کچھ اور ہی اعلیٰ ہوگا. پھر انوارات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, پرستے دیکھو گے. تو کسی اللہ والے سے تعلق خاص کر لو اور اللہ کے لیے خاص کر لو. دعاؤں کے لیے بھی ٹھیک ہے, دعائیں بھی کراؤ, دنیا کے لیے بھی دعا کراؤ, آخرت کے لیے بھی دعا کراؤ. اب تو آواز آ رہی ہے نا, دیکھیں گاڑی گرم ہو گئی نا, اب چل رہی ہے گاڑی, آخر تک آ رہی بھائی آواز. ہاں دیکھو وہ کہہ رہے نہیں آ رہی, آپ اندر آ جائیں, اندر جگہ ہے یہاں. تو بات سمجھ میں آ گئی نا, کہ کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق کر لو, دعا بھی کرا لو. لیکن میرے حضرت فرماتے تھے جس نے کسی اللہ والے سے اللہ کو نہ لیا, اللہ کی پہچان اللہ کی محبت حاصل نہ کی, اس نے بڑی زیادتی کی, اس نے حق ادا نہیں کیا, اس اللہ والے کا حق ادا نہیں کیا, اللہ کے راستے کا حق ادا نہیں کیا, زندگی کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا, اسلام کا حق ادا نہیں کیا, دین کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ والے سے تعلق کرو اللہ کی محبت کے لیے, کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, تقویٰ حاصل ہو جائے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. تو وہ فرما رہے تھے کہ ارے پہلے ہم سے کچھ جان پہچان سیکھ لو, اس گھر والے کی جان پہچان ہم سے حاصل کر لو. تمہارا معشوق جہاں تم جا رہے ہو, جس کے تم عشق و محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, وہ معشوق تو یہاں ہے. لیکن فرض حج وہیں جا کے ہوگا. اب یہ نہیں کہ آپ اس آدمی کے گرد, جیسے بعض جگہ یہ ہونے لگا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چبی بناتے ہیں اور اس کے گرد طواف کر رہے ہیں, یہ سب شرک ہے اور بدعات ہیں. تو یہ نہیں, فرض حج تو وہیں جا کے ہوگا, لیکن مطلب کیا ہے کہ گھر والے سے جان پہچان پیدا کر لو, پھر تمہاری وہاں استقبال ہوگا, پھر تم کو وہاں کعبۃ اللہ کے انوارات بھی نظر آئیں گے. تو بہرحال یہ ہے تڑپ اور ذوق و شوق کی بات. تو ہم تڑپتے ہیں, خود سب کو تڑپا رہے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں, مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں, مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں. تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں, تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں, وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں, وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں. پہلے اللہ اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں, پھر بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے. یاد رکھو دوستو, ہماری یاد, ہمارا ذکر, ہماری اطاعت ان کا فیضان محبت ہے. جب وہ ہم کو یاد کرتے ہیں پھر ہم انہیں یاد کر سکتے ہیں, ہے نا. واہ واہ واہ. تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں, تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں, وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں, وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, کر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں. اب بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں بغیر جان پہچان کے. کیا ہوتا ہے کہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں کاروبار کی, کہ ہم فلاں سودا لے کے آئے, کل جرمنی کا فلاں چیز لے کے آئے, ہم فلاں جگہ فلاں بازار گئے تھے یہ لے کے آئے. یہ بھی ہوتے ہیں لوگ, یہ ان کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھی اور باہر نکلے. اس دروازے سے داخل ہوئے ہوٹل کے قریب سے تو پہلے ہی پلاننگ ہوتی ہے کہ اترنا ہے, اس دروازے سے نکلنا ہے, وہاں سامنے فلاں بازار ہے, وہاں سے فلاں فلاں شاپنگ کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں تو بھائی یہ حج کو ضائع کرنے والی بات. اچھا ہدیہ لینا منع نہیں ہے, وہ مبارک جگہ ہے, وہاں سے تبرکات ضرور لیں, لیکن اپنے اوقات کو اس میں ضائع نہ کریں. بھائی تھوڑا سا اپنا بازار گھوم لیے اور جلدی سے جو چیز مل گئی وہ جلدی سے لے کر واپس آ گئے. آخر میں ایک آدھ دن دو دن اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے احباب کے لیے ہدیہ لینا سنت ہے. اور تبرکات ہیں, وہاں کا سب سے بڑا تبرک زمزم ہے, کھجور ہے, اور کوئی تسبیح وغیرہ لے لیجئے. اور بہت سے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے ہیں کہ ارے بھائی بڑا کم پڑ گیا ہے, فلاں کو دینا رہ گیا, فلاں کو دینا رہ گیا. یہ سب رسومات ہیں, جو وہاں سے لے آئے تھوڑا تھوڑا بھائی اس کو تقسیم کر دو, بس اللہ اللہ خیر صلاح. باقی یہ جو وہاں صبح سے لے کے رات تک بعض لوگ وہاں لگے رہتے ہیں, یہ سب نہیں بھائی. تو وہ یہ ہوتا ہے پھر وہاں. اور دوسرا بڑا مرض کیا ہے بد نگاہی کا, کہ دیکھو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں بھی وہی اللہ ہے, یہاں بھی وہی اللہ ہے, کیا کوئی مختلف اللہ ہے وہاں؟ ساری زمین و آسمان اللہ کی ہے. جتنا قرآن پاک نازل ہوا چپے چپے پہ کونے کونے پہ ہر سانس ہر لمحہ اس کی اطاعت فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم نازل فرما دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے, اور آگے بل اہتمام یہی حکم کیا نازل فرمایا عورتوں کے لیے, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. بھائی یہاں اندر جگہ ہے, آپ حضرات اندر آ جائیے, یہ کونا خالی ہے, آپ بڑے صاحب تھوڑا سا آپ پیچھے ہو جائیے تاکہ یہاں لوگ ہم کو دیکھ سکیں اور اندر آ سکیں. اب تو ہماری گاڑی گرم ہو گئی نا, اب اطمینان سے آپ پیچھے بیٹھے, انشاءاللہ آواز آئے گی آپ کو. اور تھوڑا سا ہاں تاکہ لوگ بھائی دیکھ سکیں. نظروں سے میرے حضرت فرماتے تھے نظروں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم تو بزرگوں کی نقل کرتے ہیں, انہیں کی نقل میں ہم یہاں آتے ہیں. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے شاید سنایا ہوگا پہلے, کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, لیکن بڑے صاحب نسبت ولی اللہ تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قصہ تحریر فرمایا ہے, کہ وہ اللہ والوں کے بڑے عاشق تھے, بزرگوں سے دعائیں کرانے جاتے تھے, حالانکہ خود بھی صاحب نسبت ولی اللہ تھے, لیکن بزرگوں سے دعائیں کراتے تھے اور ان کے عاشق تھے. تو ایک بحر روپیہ تھا, اور بحر روپیہ بھی آپ سنایا آپ نے قصہ, وہ یاد آ گیا. بحر روپیہ, بحر روپیہ کے معنی ہمارے حضرت سے لغت سیکھا کو, کہ حضرت ہمارے لغت کو ٹکڑے کر کے سمجھاتے ہیں. بحر روپیہ کے معنی بحر روپیہ, یعنی روپیہ کمانے کے لیے جو روپ بدلے, بحر روپیہ اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک بحر روپیہ تھا, وہ عالمگیر کے دربار میں جاتا تھا اور ان کو بھیس بدل بدل کے وہ ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا, لیکن ہر دفعہ وہ پہچان لیتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ عالمگیر کہیں جنگ کے لیے جا رہے تھے, جہاد کے لیے, اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں بڑی سی داڑھی ٹوپی اور لمبا کرتا, بڑے کوئی اللہ والے بزرگ معلوم ہو رہے تھے. تو ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں فلاں جگہ حملے کے لیے جا رہا ہوں, آپ سے دعاؤں کے لیے حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دعا کر دی انہوں نے. دعا کے بعد جو ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 1000 اشرفی کا وہ تھیلی دی ہدیہ, تو انہوں نے لات مار دی. انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی طرح ہمیں بھی کتا سمجھا ہوا ہے دنیا کا, لے جاؤ اس کو یہاں سے, ٹھوکر مار دی. اب عالمگیر اور معتقد ہو گئے کہ بھائی یہ تو واقعی بڑے اللہ والے ہیں, بالکل دنیا بیزار آدمی ہیں. تو وہ لے کے چپ چاپ جانے لگے اپنی تھیلی, پیچھے سے آواز ہی سنیے حضور میں وہی بہروپیہ ہوں, آج آپ مجھ سے دھوکہ کھا گئے. تو انہوں نے کہا اچھا, مگر عالمگیر کو تم سے دھوکہ کھانے کا کوئی غم نہیں ہے, اس لیے کہ عالمگیر نے کسی اللہ والے کی صورت شکل سے دھوکہ کھایا ہے, کسی دنیا دار سے دھوکہ نہیں کھایا. اس لیے عالمگیر کو کوئی غم نہیں ہے کہ کسی اللہ والی صورت سے عالمگیر نے دھوکہ کھایا ہے, کوئی غم نہیں. پھر ان کو 100 اشرفی انعام میں دی, اور انہوں نے فوراً جزاک اللہ کہہ کے رکھ لی. تو عالمگیر نے کہا کہ بھائی ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں نے 1000 اشرفی دی, اگر تم اپنا راز ظاہر نہ کرتے مجھ سے تو 1000 کی 1000 اشرفیاں تمہاری تھیں, وہ تم نے ٹھوکر مار دی, اب 100 اشرفی لے کے تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو, جزاک اللہ کہہ رہے ہو, یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی لے لیتے تم, نہ اظہار کرتے. کہا کہ اللہ, اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ والوں کا پارٹ ادا کر رہا تھا, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ والوں کے حلیے کے اندر میں کسی کو دھوکا دوں, اس لیے میں جو ہے دیکھیے یہ بات ہے. تو ہم تو نقل کرتے ہیں, ہم صرف نقل کرتے ہیں بھائی, بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل کرم دیکھے, بس اتنی سی حقیقت ہے ہماری. تو بھائی تو کیا بات ہو رہی تھی, جتنی تمید ہیں. ہاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی مقرر کو دیکھنے سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے, آنکھوں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. تو اس بات کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں کیا زبردست خوبصورت شعر فرمایا ہے, فرمایا کہ میں کشو, یعنی یہ جو شراب دنیا کی شراب پیتے ہیں یہ حرام جو ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ میں کشو, میں مانے شراب, کش مانے پینا, میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں, رندی مانے گناہگار, گناہگاری کی زندگی ہے, حرام ہے, گناہ ہے, گندی چیز ہے, اس کو پی کر عقل کھو بیٹھتا ہے, ماں بہن کی تمیز غارت ہو جاتی ہے, اور جو ہے گالیاں بکنے لگتا ہے, ماں باپ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, اور اس کو تو پی کے ہر وقت جو ہے پیچھے پیشاب جاری رہتا ہے. تو کہا کہ بھائی یہ تو میں کشو, یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں, ارے آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں, تم نے اللہ والوں کی آنکھوں میں ذرا نظریں ملا کے تو دیکھو اللہ کی محبت کے تمہیں کیا ملتا ہے, ہے نا. تو بھائی دیکھنا بھی جو ہے مقرر کو, اور جو دیکھتے ہیں لوگ تو اس سے مقرر کو بھی حوصلہ ہوتا ہے, مقرر کا دل کھلتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کی برکت سے جو ہے وہ مضامین, اللہ تعالیٰ جس میں نفع ہوتا ہے وہ مضامین عطا فرماتے ہیں, بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, اور کیا چاہیے بھائی, ہے نا. بات کریں جی, جی چارجر ہی نہیں ہے, وہ ساکٹ تو وہ ہمارا چارجر اس میں نہیں لگ رہا, چارجر پر چارج نہیں کرنا ہو جائے گا. کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے آپ کے, اللہ معاف فرما. اچھا بھائی اب آواز آ رہی ہے کیا آپ کو, آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے تو سب آئے بات شروع کرتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ, کھڑے نہ رہو, اس کو آپ یہاں رکھ دیں. دیکھیے اب میں بات کر رہا ہوں, آواز آ رہی ہے ذرا بتائیے, ٹھیک آ رہی ہے نا, نیچے رکھ دوں اس کو. اچھا بھائی کیا بات ہو رہی تھی, یہ تو ختم ہو گئے. ہاں تو اس لیے بھائی مقرر کو دیکھتے رہنا چاہیے, اور جو آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی آنکھیں بند کرنے کا ہمارے حضرت نے نیک گمانی کا راستہ یہ بتایا ہے کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق بہت گہرا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے, آپ عرش اعظم پہ ہیں, لیکن بھائی آنکھ کھولے ہمیں اتنی تیز والی کی تحمل ہم کو نہیں ہے, اتنی تیز پینے کی ہم کو تحمل نہیں ہے, آپ ہماری ہلکی والی پیئیں آنکھیں کھول. آنکھ کھولنا ضروری ہے بھائی. چلو دوبارہ سے پھر شروع کرتے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں. دیکھو اللہ کی محبت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے, آپ اسپیکر نہیں ہے, آواز نہیں, اللہ کا حکم ہے, ہو گیا بھائی ایک چیز, لیکن مزہ آ رہا ہے کہ نہیں, نفع ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی, بس. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں. ان سے پوچھو جو اللہ والوں کی صحبت اٹھا اٹھا کر ان کا دل جو ہے وہ ہاں بھیا کیا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے اب جائیے آپ سب لوگ وہاں جائیے آپ تینوں بچیاں شاباش. تو ان سے پوچھو جنہوں نے صحبت اولیاء سے اپنے دل کو اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا تو ان سے پوچھو کہ وہ کیا کیسی تڑپ رکھتے ہیں وہاں کی حاضری کی, کیسے ان کا دل رو رہا ہے, آنکھیں اگرچہ خشک ہیں. واجہ صاحب اس کو بھی فرماتے ہیں گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پہم اس کی کسی کو خبر نہیں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں روتے, دل اندر ہی اندر رو رہا ہے کسی کو خبر نہیں. ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے بڑے علماء کے پیر ہوئے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے لیکن ڈپٹی کلکٹر تھے, انگریزی دان تھے لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے وہ مقام ان کو حاصل ہوا عشق و محبت سے. دیکھو اولیاء کے عشق و محبت سے کیا ملا ان کو کہ بڑے بڑے علماء کے وہ پیر ہوئے. اور ایک دفعہ فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی اور خوب ہنسا رہے تھے, خواجہ صاحب مستقل ہنسا رہے تھے, پھر اچانک خاموش ہو گئے اور پوچھا کہ بھائی بتائیے کہ اس ہنسنے کے دوران کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا. تو وہ کہا کہ حضرت ہم خاموش رہے ادب کی وجہ سے, شیخ کا ادب ہوتا ہے تو خاموش رہے, حالانکہ اس میں بڑے بڑے اولیاء تھے اور کس کا دل غافل ہوگا بھائی اس مجلس میں. بھائی اللہ والوں کی مجلس میں جو عام آدمی ہوتا ہے اس کا بھی دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا, اللہ ہی کیونکہ آئے کس لیے ہیں, تو اللہ ہی کی طرف دھیان ہوتا ہے. تو جہاں بڑے بڑے اولیاء علماء بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا ان کا دل غافل ہوگا. تو یہ ایک بات تھی کہنے کی کہ کہا کہ ہم ادب کی وجہ سے ہم خاموش رہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میرا دل جو ہے اس ہنسنے ہنسانے کے دوران بھی اللہ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں. جو حدیث پاک میں ہے بہت مشہور بات ہے کہ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ دین میں ہنسنا بولنا منع ہے, حالانکہ صحابہ کرام بھی ہنستے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تبسم بھی فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر ہنسنا بھی ثابت ہے. ہاں ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے تو اور بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے تو اور ان کو بڑی دعائیں بھی زبردست ملیں اور اسلام میں سب سے پہلا تیر چلانے والے بھی وہی تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام میں سب سے پہلا تیر انہوں نے چلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ ارم یا سعد, تیر چلاؤ یا سعد, فدا کا ابی و امی, رسول اللہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان, تیر چلاؤ. ایسی دعا کس کو ملی اور دعا دی کہ اللہم صدد سہمہ, کہ اللہ ان کا تیر کا نشانہ صحیح کر دے, ہے نا, واجب دعوتہ اور ان کی دعائیں قبول فرمائیں. اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ کا نبی اپنے صحابی کے لیے رشتے کے ماموں کے لیے کہ اللہ ان کا نشانہ سیدھا کر دیجئے. تو انہوں نے جب تیر چلایا تو ایک کافر کو ایسا لگا کہ اچھل کے ایسا گرا کہ وہ ننگا ہو گیا, دھوتی کھل گئی اس کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حتی بدت نواجزہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں کھل گئی. نواجز کہتے ہیں آخری دانتوں کو, یہ کب نظر آئیں گے, جب کھل کے آدمی ہنسے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے. اور بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہنسنا ہنسانا یہ کیسے اللہ والے ہنس بھی رہے, تو بھائی انسان ہے, ہنس بھی رہا ہے روتا بھی ہے, تنہائیوں میں رو اور مخلوق میں ہنسو, یہ ہے طریقہ رہنے کا. انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت ہے کہ بھائی مخلوق میں اتنا مت رو ورنہ مخلوق گھبرا جائے گی کہ ہر وقت رونا پڑے گا, چھوڑو بھائی دین بہت مشکل کام ہے. ارے ہنسو بھی رو بھی جب رونا آ جائے تو رو لو, ہنسنا آ جائے تو ہنس بھی لو بھائی. تو یہ ہے بھائی, تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں, تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں, وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں, وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں, ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو. مسرت کوئی لڑکی کا نام نہ سمجھنا, مسرت مانے خوشی, ہمارے دل کی خوشی، دل جو کھلا جا رہا ہے حاضری حرمین کی ذوق و شوق سے، دل کھلا جا رہا ہے. واہ واہ. ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں. ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو. ارے کوئی معمولی بات ہے، اتنے بڑے گھر جا رہے ہیں. حضرت ریاض اکبر الہ آبادی کا شعر ہمارے حضرت سناتے تھے، کعبہ سنتے ہیں کہ بڑے داتا کا ہے گھر ریاض، کعبہ سنتے ہیں کہ بڑے داتا کا گھر ہے ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا. ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے. ایک بات رہ گئی دوستو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا حکم ساری کائنات میں چلے گا، یہاں عجم میں بھی چلے گا، عرب میں بھی چلے گا. لہذا جو نگاہ کی حفاظت کا حکم عجم میں ہے، وہی نگاہ کی حفاظت کا حکم عرب میں بھی ہے، وہیں سے یہ احکامات چلے ہیں بھائی، ساری دنیا میں، ساری کائنات میں. پہلے آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں. حفاظت نظر کا حکم وہیں نازل ہوا تھا، تو وہاں کیا حفاظت نہیں کرتی کرنی؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ دیکھیے ذرا، انڈونیشیا کی لڑکیاں جو ہیں یہ بالکل کبوتریاں معلوم ہو رہی ہیں، سفید سفید ان کے اسکارف ہیں اور رنگت بھی ان کی ایسی. حضرت نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے استغفر اللہ پڑھو بھائی، تمہیں کعبے کا نور نہیں نظر آ رہا؟ کہا ان کے چہروں پہ دیکھیے کیسا نور معلوم ہو رہا ہے. کہا ظالم، تجھے کعبے کا نور چھوڑ کے تم ان کے چہروں پہ لعنت کی لعنت کر حاصل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ان کے چہروں پہ نور ہے. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ وہاں جا کر اور زیادہ احتیاط کرو، نظر کی حفاظت کرو، وہاں بیریش لڑکوں سے، نامحرم عورتوں سے. وہاں جو یہ رواج ہے کہ وہاں عرفاتی بھائی بن گئے، بہن بھائی بن گئے، یہ سب خلاف شریعت باتیں ہیں دوستو، ان کو چھوڑنا چاہیے. پردہ ہر صورت میں واجب، فرض ہے، فرض عین ہے. پردہ چھوڑنا کہیں پر بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اس کی کہ عرفاتی بھائی بن گئے. بڑے عجیب عجیب باتیں اللہ تعالیٰ معاف کرے وہاں لوگوں کے جہالت کی وجہ سے پیش آتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہاں جا کے جو ہے وہ یہ سر کو منڈانے میں کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ وہاں نائی، اب تو الحمدللہ وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں، صفا مروہ کے اوپر، مروہ پہاڑی کے اوپر، وہاں نائی کھڑے رہتے تھے، قینچی سے تھوڑا سا کاٹ دیا، بس انہوں نے کہا یہ احرام کھل گیا. یہ جائز نہیں، احرام کبھی بھی نہیں کھلے گا جب تک کہ یا تو سر کے پورے بال نہ مڈاؤ، یا اس میں سے اتنے بال نہ کٹواؤ جو ایک چوتھائی، پورے سر کے بال ایک چوتھائی کم از کم کٹ جائیں، تب جا کے احرام سے فارغ ہوتا ہے، ورنہ اس پہ بیوی بھی حلال نہیں ہوگی. یہ دوستوں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات بتلا دینا چاہیے. بعض لوگ ابھی بھی یہی کرتے ہیں، اپنی قینچی ساتھ رکھتے ہیں، وہاں تھوڑے سے بال کاٹے بس چل دیے. نہیں، مردوں کے لیے پورے سر کا حلق کراؤ یا ایک چوتھائی بال پورے سر پہ سے کٹواؤ، تب کہیں جا کے احرام جائز ہو، کھولنا جائز ہو. تو اس لیے بھائی حج کو سیکھ کر جانا چاہیے، اور وہاں جا کر بھی نگاہوں کی حفاظت کا خوب اہتمام. اور میرے حضرت نے ایک عجیب دعا فرمائی، دعا سکھلائی ہم کو کہ اللہ یہ بلد امین ہے، مکہ مکرمہ بلد امین ہے نا، تو فرمایا کہ بھائی یہ دعا کرو کہ اللہ یہ بلد امین ہے آپ کا، اس بلد امین کی برکت سے مجھے امین العین یعنی نگاہوں کو امانت سے استعمال کرنے والا، خیانت سے بچنے والا امین العین اور امین القلب بنا دے، کہ دل بھی میرا امین ہو جائے. کہ اللہ جہاں ان آنکھوں، یہ آنکھیں آپ کی امانت ہیں، تو جہاں آپ نے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے یہ آنکھیں وہیں پر استعمال ہوں، امین العین بنا دیجئے. اور جہاں یہ قلب استعمال ہونا ہے کہ آپ کی یاد کے لیے یہ قلب بنا ہے اللہ، غیر اللہ کے لیے قلب نہیں بنا، اور گندے خیالات اور نامحرموں کے خیالات اور ان کے تصورات لانے کے لیے نہیں بنا، تو اے اللہ مجھے امین القلب بھی بنا دیجئے. اے اللہ اس بلد امین کی برکت سے مجھے امین العین یعنی آنکھوں، عین کہتے ہیں آنکھ کو، کہ امین العین بھی بنا دیجئے اور امین القلب بھی بنا دیجئے. ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، مبارک 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 وہ یاد آ رہے ہیں 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 مبارک 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 وہ یاد آ رہے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا. ارے بھائی دیکھو ایک پاکستان کی صبح شام ہے ایک ہندوستان کی صبح شام ہے اور ایک امریکہ کی صبح شام ہے ایک برطانیہ کی صبح شام ہے ایک دنیا کے اندر کیسے کیسے ممالک ہیں سب کی صبح شامیں ہوتی ہیں لیکن بھائی یہاں کی صبح شام کا عالم ہی نرالا ہے. ہاں وہاں کی صبح شامیں کیا وہاں کی صبح بھی اندھیریاں ہیں میرے دوستو. آنکھیں کھول کے دل کی اگر دیکھو تو امریکہ برطانیہ کے خواب دیکھنے والے اور وہاں پر کمائیوں کے چکر میں جانے والے وہاں کی ترقیات کے چکر میں جانے والے ذرا دل کی آنکھیں کھولو تو تمہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا وہاں اور روشنی ملے گی تو تم کو یہاں ملے گی. جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں بس اور کوئی بلڈنگ کوئی عمارت بڑی بڑی اونچی بن گئی ہے اگر دل میں بصیرت ہو تو کسی عمارت پہ نظر نہ جائے گی ایک ہی عمارت پہ نظر جائے گی وہ اللہ کا گھر سیاہ گھر اللہ کا وہ ایسی کشش رکھتا ہے کہ اس پر جو نظر ڈالتا ہے وہاں سے نظر ہٹتی نہیں ہے. اور جہاں وہاں چلے گئے مدینہ شریف تو بس وہ گنبد خضرا روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں میں وہی سمایا رہتا ہے اور اس سے نظر ہی نہیں ہٹتی کبھی. جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں. یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا کہ جس کے پاس اسباب نہ ہو جانے کے وہ کیا کرے کہ ایک ڈبہ بنا لے اس میں 5 روپیہ 10 روپیہ جب موقع ہو اس نیت سے جمع کرتا رہے کہ اللہ میاں وہاں کی حاضری ہمیں نصیب فرما دینا انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ راستہ خود ہی کھول دیں کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا یا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لیں گے انشاءاللہ. یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے. کیا بات ہے کس کو دیکھ رہے ہیں ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں. اور آخری شعر ہے کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں. کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں. مزہ آیا نا. دیکھو یہ ہے ہمارا انعام. انہوں نے مولانا صاحب نے مجھے فرمایا جزاک اللہ, یہ ہے میرا انعام, اگر دے سکتے ہو تو دے دو. آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا, وہ دیں گے. آپ کی صرف زبان ہلے گی, دیں گے وہ. گھبراتے کیوں, کوئی آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دو. انہوں نے کہا جزاک اللہ و خیرہ, بس کام بن گیا ہمارا. اچھا بھائی, کچھ باتیں میں نے آج کے لیے نوٹ کی تھی, کوشش کرتا ہوں کہ جلدی اس میں کر لوں. میں یہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں الحمدللہ, اور ایک بہت بڑا مضمون بیان کرنے کی مجھے توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, وہ ہے نگاہ کی حفاظت کا مضمون. میرے بنیادی مضمون یہی ہے جو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, کہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا قسم اٹھا کر فرمایا, بعض اوقات رمضان شریف میں روزے کے دوران, بعض اوقات مسجد میں, اور بعض اوقات روزے میں مسجد ہی میں یہ قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا یقیناً خدا کی قسم وہ اللہ والا ہو جائے گا. تو فرماتے تھے روتے ہوئے کہ ایک کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو. اب نگاہ کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے نامحرم عورتوں سے. اس میں کئی قسمیں ہیں. ایک طریقہ بدنگاہی کا یہ ہے کہ آپس میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن ان سے پردہ فرض ہے, جیسے ممانی, چاچی, تائی, بھابھی, سالی, ہے نا, ان سے پردہ فرض ہے. ایسے ہی عورتوں کے لیے خالو اور بہنوئی اور جیٹھ اور دیور اور کون کون بھائی, پپا اور کزن تو میرے حضرت فرماتے تھے کاف جو ہے اس میں جو عربی دان ہے وہ سمجھ لیں گے, مولانا سمجھ لیں گے. کاف جو ہے تمثیلیہ ہے, کزن یعنی مثل زن, مثل عورت. تو آج کل جو ہے عورتوں میں اختلاط اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مردوں کے اندر عورتوں کی ادائیں آنے لگی ہیں, ان جیسے رنگین کپڑے پہننے لگے ہیں, ہاتھ نچا نچا کے بات کرنے لگے ہیں, بال لمبے لمبے رکھنے لگے ہیں, اور دور سے معلوم ہوتا ہے کوئی لونڈیا جا رہی ہے, لیکن قریب جا کے دیکھو ارے یہ اللہ بات ہے نا. ایسی ادائیں ان میں آنے لگی ہیں. مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسے کپڑے پہن رہے ہیں, اور پتہ نہیں اب وہ فیشن ہے یا نہیں. ہم تو جاتے نہیں ہیں الحمدللہ کہیں کلبوں وغیرہ میں. کلب تو کہتے ہیں, حضرت ہمارے فرماتے تھے کلب یعنی کتا, عربی میں کلب کو کہتے ہیں کتا. وہ ایسی یعنی وہاں پہ اس قدر منکرات ہوتی ہیں کہ نفس ہی کلب جو ہے وہ کوئی نام تو برا ہے لیکن جگہ بری نہیں ہوتی. جہاں وہ جیسے اعمال ہوتے ہیں, منکرات ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ جگہ بری بن جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ یہ تو کلب ہے مثل کتا, یعنی اس سے بھاگو, ڈرو, نفرت ہو اس سے. تو کیا بات کر رہا ہاں, تو ہم جاتے نہیں ایسی جگہ الحمدللہ. مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو ہم فوراً جاتے ہیں, دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ بھائی وہاں جو ہے تصویر کشی نہ ہو. آج کل تصویر بنانے والے مسجد میں بھی گھس جاتے ہیں. اور یہ ایک فتویٰ جو نکلا تھا کہ بھائی تصویر جائز ہے, اس کی بڑی باریکیاں ہیں. اس کو سمجھے بغیر بعض لوگوں نے جو ہے وہ دین دشمنوں نے اس کو عام کر دیا کہ تصویر جائز ہے, کھلے عام کہہ دیا جائز. ایسی جائز نہیں ہے. جنہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ خود اس کے خلاف ہیں. فرماتے ہیں کہ بھائی مسجدوں کو, دینی مجالس کو اس چیز سے پاک رکھو. اس میں کوئی چیز ہے جو منع کر رہے ہیں وہ بھائی؟ انہوں نے ایک وہ ٹیکنیکل طریقہ جو ہے یہ ڈیجیٹل تصویر کا, اس کے خلاف جو ہے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے. اور اس میں بہت ساری شرائط ہیں, ان شرائط کے ساتھ اس میں جہاں جواز ہے وہاں ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے جو ہے تصویر کو قطعی طور پر, مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, بڑے بڑے اکابر نے اس کو بالکل منع فرمایا ہے تصاویر. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ جائز ہے ناجائز ہے, ہم کسی کی تحقیر نہیں کرتے, ہم کسی کو رد نہیں کرتے, لیکن ہمارے بزرگوں نے تصویر سے مکمل احتیاط فرمائی ہمیشہ. تو جہاں منکرات ہوں, چاہے مسجد ہو چاہے کلب ہو, وہاں سے بھاگ جانا ضروری ہے. ففروا الی اللہ اے عمّا سوی اللہ, ارے بھاگو اللہ کی طرف, تمام غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف. سب شیطانی کام ہے. اور ہر شخص جانتا ہے کہ موبائل میں تصویروں سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب تصویر کا تو موقع نہیں ہے. بہرحال وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اب معلوم نہیں کہ وہ فیشن رہا یا نہیں رہا کہ وہ گلے میں جو ہے وہ ہجڑوں کی طرح دوپٹے بھی ڈالنے شروع کر دیے. شادی میں ہم نے دیکھا ایک نے کہا یہ کون سی قوم آ گئی بھائی یہاں پہ, یہ ہجڑے کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ وہ ایسے دوپٹے وہ شال کی طرح سے وہ اوڑے ہوئے. ہم نے کہا بھائی عجیب معاملہ ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کی سین کیا ہے، تو بہرحال وہی جانے. تو بہرحال میں جب یہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو اصل مضمون تو وہی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ بھائی کچھ دین کے ایسے اعمال بھی کچھ تھوڑے تھوڑے سکھلا دیے جائیں تاکہ اس کے عمل سے بھائی ہمارا بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور عمل ہی تو مقصود ہے کہ عمل سے اللہ ملتا ہے. تو ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف میں ہے، اس کا مفہوم ترجمہ میں آپ سے عرض کروں گا، وہ جمعے کے دن کی فضیلت کے متعلق. جمعے کے دن تو جمعے کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ دن بہت مبارک ہے، اور یہ اتنا مبارک ہے کہ پرانے زمانے میں، اب تو چونکہ خواہ کمزور ہو گئے ہیں، اب تو تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے پیٹ میں ریائے گڑگڑ کرنے لگتی ہے یا حاجت لگ جاتی ہے اور بھوک لگنے لگ جاتی ہے، ہم جیسے بڈھوں کا تو یہی حال ہے. لیکن پہلے زمانے میں جمعے کا لوگ اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ جمعرات کی شام ہی سے جمعے کے لیے صفے باندھنا شروع کر دیتے، قریب جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے امام، جمعرات ہی سے رات وہیں گزارتے تھے. جو شب جمعہ ہے نا یہ وہیں سے نکلی ہے، یہ شب جمعہ بھی بہت مبارک ہے. تو اس قدر اہتمام تھا، لیکن اب جیسے جیسے کمزوری آتی گئی، ذوق و شوق میں بھی کمزوری آ گئی، طلب میں بھی کمزوری آ گئی، دین میں بھی کمزوری آ گئی، علم بھی نہیں ہے، جہالت بہت ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا، تو بھائی جتنا ہو سکے آدمی اتنا تو کر ہی لے. تو سات اعمال میرے حضرت نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک میں ہے، جن کے متعلق یہ ہے کہ جو شخص یہ سات اعمال کر لیا کرے گا، ہر قدم پر جب یہ گھر سے مسجد نکلے گا، ہر قدم پر ایک سال کے نفل روزے اور ایک سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملے گا. اور مفسرین علماء محدثین نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑی فضیلت والی حدیث ہمیں نظر نہیں آئی. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، جمعے کے دن یہ کام جو کر لے گا، اور بہت آسان ہے، اور ہم میں سے بہت سے کام جو ہے وہ ویسے ہی پہلے ہی سے ہم کر رہے ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، الحمدللہ اسلام کی یہاں خوب بول بالا ہے، جمعے کا لوگ خوب اہتمام کرتے ہیں، تو تھوڑے سے اور اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارا فضیلت ہم کو مل جائے گی. تو بھائی اس میں پہلا عمل یہ ہے کہ غسل کرنا. اب غسل تو سبھی کرتے ہیں الحمدللہ، بس اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر قدم پر ہمیں ایک سال نفل روزے، بتاؤ کوئی رکھ سکتا ہے ایک سال نفل روزے؟ اور ہر قدم پر مل رہا ہے، اگر 100 قدم پہ مسجد ہے تو کتنے ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہزار برس کی عبادت ہو گئی. یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ملے گا ضرور. صادق والمصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ہے نا. تو فرمایا کہ ایک تو غسل کر لے، غسل سبھی کرتے ہیں الحمدللہ، اچھے کپڑے پہن لینا جو میسر ہوں، بازار سے نیا جوڑا، جو آج کل عیدین وغیرہ پہ بھی اس قدر اہتمام بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ عید کے لیے نیا جوڑا خریدنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے دین میں نہیں ہیں. عید کا حکم کیا ہے کہ اچھا کپڑا وہ پہن لو جو میسر ہو، اگر لے سکتے ہو لے لو، منع نہیں ہے، تاکہ بھائی وہ سال بھر کام آتا ہے، کوئی پھینکنا تو نہیں ہے، تو عید کے موقع پہ بنا لو جوڑا، دو جوڑا، جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے وہ لے لو کر لو. تو اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں رمضان شریف سے پہلے ہی لے لیتے ہیں، رمضان کو اپنے برباد نہیں کرتے ان شاپنگوں کے اندر اور ان مصیبتوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو بہرحال ایک تو پہلا کام کیا ہے بھائی، غسل کر لو. دوسرا یہ کہ جو اچھے کپڑے ہوں وہ پہن لو، دو کام ہو گئے. پھر مسجد پیدل جانا ہے نا، اب سواری کہاں ہے، مساجد جگہ جگہ ہیں، کتنا آسان ہے بتائیے، کوئی مشکل کام ہے؟ مسجد پیدل جانا اور مسجد جلد جانا، جلدی نکل جانا، کتنے کام ہو گئے؟ چار. ایک کام غسل کر لینا، دوسرا کام کپڑے اچھے پہن لینا جو میسر ہو، اور تیسرا کام مسجد جلد جانا، اور چوتھا کام مسجد پیدل جانا. چار کام یہ ہو گئے، اور پانچواں کام یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. کیا مشکل ہے بتائیے اس میں، کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی ڈنٹ پیلنا ہے، کوئی 1000 نفل پڑھنے، کچھ بھی نہیں، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. پھر خطبے کو غور سے سننا، چھٹا کام. عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے اس کو غور سے سننا، چاہے مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو غور سے سننا. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ 6 کام ہو گئے. ساتواں کام آخری یہ ہے کہ کوئی لو کام نہیں کرنا، فضول کام نہیں کرنا، جیسے بعض لوگ چٹائیوں کے تنکے توڑ رہے ہیں، بعضے لوگ باتیں کر رہے ہیں، بعضے لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ خطبہ جب ہو رہا ہو میرے دوستوں اور عزیزوں، اس وقت کسی قسم کا کلام کرنا جائز نہیں. خطبے کی اذان ہو گئی اور امام اپنے حجرے سے نکل آیا خطبہ دینے کے لیے، یا اگر وہیں موجود ہے اٹھ کے منبر کی طرف چل دیا، تو فلا صلاۃ ولا کلام، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. اس وقت صلاۃ بھی نماز بھی جو ہے، اگر 4 سنت کی آپ نے نیت باندھ لی اور اس وقت اذان ہو گئی خطبے کی اور خطبہ شروع ہو گیا تو اگر آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں ابھی تو آپ دو رکعت پڑھ کے عقادہ اخیرہ کر کے سلام پھیر لیجئے، اپنی چار سنتیں جمعے کی نماز کے بعد ادا کر لیجئے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر چوتھی رکعت میں ہے تو بھائی جلدی جلدی اس کو مکمل کر، تو یہ مسئلہ ہے۔ اور اس وقت کوئی بچہ باتیں کر رہا ہو، شرارت کر رہا ہو، اس کی طرف بھی توجہ نہ دیں، اس کو منع کرنا بھی منع ہے۔ یعنی کسی قسم کا کلام، انتہائی کوئی شدید مجبوری، کوئی عذر بیماری کا ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ مستثنی ہے، لیکن کسی قسم کا کلام اور نماز پڑھنا خطبے کے دوران جائز نہیں ہے۔ تو لہذا خطبے کے دوران کوئی لغ کام نہ کرنا، فضول کام نہ کرنا، باتوں میں نہ لگنا، چٹائی کی تنکے نہ توڑنا، ادھر ادھر کوئی کپڑوں سے شغل نہ کرنا۔ بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے یہ ایسے ایسے بال پیچھے کرنے کا، تو بعضوں کو جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ یوں کرتے ہیں نماز کے اندر، اور اپنے پیچھے سے کرتا، کبھی کچھ کبھی کچھ، معلوم نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو یہ جوانی والی عمر ہوتی ہے ان میں تو حرکت ذرا زیادہ ہی ہوتی ہے، وہ مستقلاً ہلتے ہی رہتے ہیں۔ تو بھائی نماز کے اندر تو خشوع اور خضوع، تو وہی خطبے کا حکم ہے کہ خطبے کے اندر بھی کوئی لغو کام نہ کرے، خطبے کو غور سے سنیں۔ تو یہ سات اعمال ہیں، جو شخص ان سات اعمال کو کر لے گا، ہر قدم پر، جتنے قدم مسجد ہوگی ہر قدم پر ایک سال روزے کا اور ایک سال نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے نا۔ ایک بات آپ کو یہ دے دی میرے حضرت کی سکھائی ہوئی، اور دوسرے یہ کہ بھائی جمعے کے دن درود شریف کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ اب کثرت سے مراد کتنی ہے بھائی؟ تو بھائی دیکھو کہ ہمارا الحمدللہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، یہاں چار تسبیحات بتائی جاتی ہیں، ایک کلمہ شریف کی، ایک اسم ذات اللہ اللہ کی، ایک استغفار کی، اور ایک درود شریف کی۔ اور درود شریف بھی مختصر والا، صلی اللہ علی النبی الامی، کیا زبردست درود شریف ہے۔ بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، درود شریف کو دوستو چاہے مختصر ہو چاہے بڑا ہو، ہلکا نہ سمجھنا کبھی، مختصر میں بھی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں عرب میں پیدا فرمایا جہاں عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت کا دورہ تھا، ایسے ایسے بلیغ اشعار ان کے ہیں کہ عام آدمی تو ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ایسی فصاحت اور بلاغت کے دور میں ایک نبی امی، امی کے معنی پڑھا لکھا نہ ہونا، اس پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری یعنی کتابیں آسمانی صحیفے منسوخ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی آپ کے کلام میں کیسی بلاغت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا ہے۔ ایک ایک حرف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ہزاروں حکمتیں اور بلاغتیں موجود ہیں۔ کلام الہی اٹھا کے دیکھیں، کلام حدیث اٹھا کے دیکھیں۔ تو بھائی درود شریف جو ہے اس کی کثرت کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 1000 پڑھیں، 2000 پڑھیں۔ ہمارے یہاں زیادہ وظائف نہیں بتائے جاتے، ہمارے یہاں دل کی بات ہوتی ہے زیادہ، دل کو بنانے کی بات۔ دل کو بنا لو گے میرے دوستو تو ایک درود شریف پڑھو گے، تمہارا ایک درود شریف 1,00,000 کے درجے کے برابر ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے یہ بات کہ جو شخص اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، وہ عارف کامل کی ایک رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہوتی ہے۔ تو نماز صرف نماز نہیں بلکہ اس کی ہر عبادت 1,00,000 عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ یہ بڑوں کا قول میں نقل کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا میرے دوست، یہ بڑوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت شاہ مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کے شیخ اور بہشتی زیور اور 1,500 تصانیف کے وہ خالق ہیں، تصانیف کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بات۔ تو دل بنانے کی محنت کرو میرے دوستو۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ کثرت وظائف سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ ملے گا کہ گناہ کو چھوڑنے سے، گناہ کو چھوڑنے سے، اپنا دل توڑنے سے اللہ ملے گا۔ کثرت وظائف، ولایت جو ہے کثرت وظائف پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ولایت کا دار و مدار گناہ چھوڑنے پر ہے، تقوی پر ہے۔ جتنا مضبوط تقوی ہوگا، جتنی نگاہ کی حفاظت ہوگی، جتنی دل کی حفاظت ہوگی، جتنی زبان کی حفاظت ہوگی، جتنی کان کی حفاظت ہوگی، جتنے ہاتھ پیروں کی حفاظت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا تقوی مضبوط ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اونچا مقام اس کا اللہ کے یہاں ہوگا۔ تو بہرحال کثرت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو آدمی سو مرتبہ روزانہ درود شریف کا معمول رکھتا ہے تو وہ 150 کر لے, 133 کر لے, 125 کر لے, جس میں ہمت ہو 200 کر لے. چلو بھائی یہ مختصر والا درود شریف. تو کثرت سے مراد ہے کثرت, اگر 20-30 دفعہ بھی زیادہ کر لے گا تو کثرت میں شمار ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10, اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, اور اس کے 10 درجات جنت میں بلند فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ نازل فرماتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ 70 مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی. تو فرمایا کہ دیکھو یہ وہ عمل ہے جس جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس عمل میں خود شریک ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ عمل فرما رہے ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. تو وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس عمل میں ہم شریک ہو جائیں گے. کتنی بڑی عبادت ہے, اس ہماری اس تجارت میں نقصان ہے ہی نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہے نا. بادشاہ جو کام کر رہا ہو اس کے ساتھ شامل ہو جانا کتنی بڑی سعادت ہے. تو اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں, ہے نا. تو اے ایمان والو آپ بھی بھیجو, یہ اللہ کا حکم بھی پورا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ادا ہوگا. حق تو خیر کیا ادا ہوگا لیکن ہم اس میں شامل ہو جائیں. تو درود شریف کی کثرت جمعے کے دن تو تھوڑی سی بڑھا لے گا, بس یہ بات تھی. بس باقی تو مسائل آپ کو مسائل بتاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. قربانی کے مسائل ہیں کہ جس پر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے, اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے. اور اس میں تو بعض جو عشاق ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں بھی ہوتا وہ بھی جمع کر کے قربانی کرتے ہیں ذوق و شوق سے, جائز ہے اور افضل, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے, کتابوں میں مسائل لکھے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں ہمارے امام صاحب مسائل وغیرہ بتاتے رہتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ بعض غلط فہمی لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی, یہ بھی سننے میں آیا ہے. تو ایسا جائز نہیں ہے, ایک آدمی کے لیے ایک قربانی, تو جو کر سکے وہ کرے, جو نہیں کر سکے وہ نہیں کرے. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں آسانیاں ہیں کہ ہر درجے کی قربانی موجود ہے. چترال میں قربانی بہت سستی ہو جاتی ہے, اگر یہاں نہ ہو سکے وہاں کر دیں. تو اس میں اپنے ذوق و شوق کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ جو بقرعید کا دن ہے یوم النہر, اس دن جو ہے یہ سب سے بڑا عمل جو اللہ کو محبوب ہے وہ یہی ہے ذبیحہ, سب سے زیادہ محبوب عمل. کوئی تلاوت کرے اس وقت وہ افضل نہیں ہے, کوئی نوافل پڑھے قربانی کو چھوڑ کے. ہاں اب جیسے قصائی نہیں مل رہا ہے, اب معلوم ہی ہے کہ کل ہونی ہے قربانی, تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اس عمل کو چھوڑ کے, قربانی والے عمل کو چھوڑ کے کوئی اللہ کو اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیے آخری بات, وہ یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو راتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورہ فجر کے اندر, والفجری ولیال عشر, یعنی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے. آگے جو مضمون ہے ہم اس کو ابھی بیان نہیں کر رہے, ہم یہ مضمون جو اللہ تعالیٰ نے, اتنی بڑی قسم کوئی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے کہ نہیں بھائی, بہت اہم چیز کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے, اور ان 10 راتوں میں سے بھی جو وشفعی والوتر, یعنی نویں رات اور 10ویں رات, یہ ان سب راتوں سے اور زیادہ بھاری افضل اور زیادہ مبارک ہے. تو یہ 10 کی 10 راتیں جو ہیں اس کے متعلق جو ہے محدثین اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے. ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر, 1000 راتوں سے بھی بہتر رات لیلۃ القدر ہے. رمضان شریف میں تو کوئی ایک رات ہے جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے, لیکن یہ 10 راتیں جو ہیں 10 کی 10 یقینی راتیں ہیں. ان 10 کی 10 راتوں میں عبادت کا ثواب, ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر سے زیادہ ثواب ہے. تو ان راتوں کو ہم ضائع نہ کریں. جانور لائیں تو ان کو بھگانے میں یا دوڑانے میں اور یہ ہلا گلا کرنے کے اندر اور شور شرابہ کرنے کے اندر اور لوگوں کی نیندیں خراب کرنے کے اندر اور مختلف باتوں کے اندر, ان کو گناہوں کے اندر ضائع نہ کریں. ہر رات یقینی طور پر عبادت کا ثواب لیلۃ القدر سے زیادہ ہے. تو یہ نہیں کہ ساری رات جاگیں, تھوڑا سا جاگ لیں, حضور حدیث پاک میں ہے بھائی اگر جاگ بھی نہیں سکتے تو تم سو ہی جاؤ تاکہ فضول اللغو کام سے بچ جاؤ گے، گناہ سے بچ جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے، جیسا کہ ہے نا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، بغیر وظیفے کے نفلی نوافل کے بغیر وعدہ ہے کہ تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، تو بھائی آسانی سے عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے، ہے نا؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی اور درمیان میں وہ سو گیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کی۔ تو بھائی اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرو، تھوڑا سا ذکر ہو سکے کر لو، نوافل پڑھ لو، تلاوت کر لو، نہیں ہو سکتا تو اب بھائی سو جاؤ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی راتیں ضائع نہیں ہوں۔ تو بس یہ بات بتلانی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ دعا کر لیجئے۔ اچھا یہ قصہ ختم ہو گیا، اب یہ اچھا دعا کر لیجئے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شافع المرسلین رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان والحنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، میرے سب احباب اور دوستوں اور رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، اے اللہ اور ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جس کے بھی جو جائز حاجت ہو دنیا کی ہو آخرت کی ہو، اے اللہ اے مالک کریم، اے مالک دو جہاں، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، اے اللہ ہمارے دنیا کے بھی کام بنا دیجئے، آخرت کے بھی کام بنا دیجئے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے، جن بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں آئے اللہ پاک اپنے کرم سے اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے، جن کے اولاد ہے اللہ ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار نیک صالح بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، اے اللہ مجھ کو میرے تمام احباب کو حاضرین و حاضرات کو اور اے اللہ جو مجھے دیکھے اے اللہ وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے، اے اللہ اپنی تجلیات جذب ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے اپنی جذب سے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہ مانگا نہ مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم تقبل منا بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.